بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديث حد وليؤد أمانته إذا أؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے وضو کے اس پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق میں آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اور یہ ان کا عام معمول تھا. بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محصب میں قیام فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے اس پانی کو لے کر کے اپنے جسموں پر ملنے لگے. جس کے ہاتھ میں آیا آیا، جس کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ جس کو ملا تھا اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ لگا کر اس سے اس کو اپنے جسموں پر ملنے لگا. یہاں یہ وضو کا پانی جو بولا گیا ہے اس کے دونوں مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں. بخاری کے شراح نے، شرح کرنے والے علماء نے دونوں مطلب مراد لیے ہیں. ایک تو مطلب یہ کہ اس زمانے کے اندر جو وضو کیا جاتا تھا، بڑا برتن ہوتا تھا اور اس بڑے برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر پہلے تو اس کو تھوڑا سا جھکا کر دانے ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو یہاں پہنچوں تک دھو لیا جاتا تھا تین مرتبہ، اور اس کے بعد پھر ہاتھ ہی کو اس برتن کے اندر داخل کر کے چلو میں پانی لے کر چہرے وغیرہ کو اور ہاتھوں کو دھویا جاتا تھا، اور آخر میں پھر اسی برتن میں جو پانی بچ جاوے اس پانی کو گویا وضو کے پانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ مطلب بھی لیا گیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح کرنے والے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اسی مطلب کو راجح قرار دیا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کرنے کے دوران آپ کے اعضائے شریفہ سے جو پانی الگ ہو کر نیچے گرنے والا ہوتا تھا اس کو یہ حضرات اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. مثلاً چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھو رہے ہیں تو چہرے دھونے کے بعد وہ چہرے سے جو پانی الگ ہو کر ٹپکنے والا ہوتا تھا اسی کو وہ حضرات اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیا کرتے تھے. یہ مطلب بھی اس کا لیا گیا ہے. اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شرح کرنے والے ہیں انہوں نے اس مطلب کو راجح قرار دیا ہے, گویا دونوں مطلب, اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دونوں قسم کے پانیوں کو ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے تھے. اور بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اسی طرح اور روایتیں بھی ہیں حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان حدیبیہ کے اندر قیام فرما تھے اور قریش کے پاس آپ نے اپنے ایلچی بھیجے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کو موقع دیا جائے بیت اللہ کی زیارت کا, زیارت کر کے واپس ہو جائیں گے. لیکن قریش نے یہ طے کیا تھا کہ ان حضرات کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا موقع ہم نہیں دیں گے. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات یہ مکہ والوں کے اوپر مختلف لوگوں کے ذریعے سے آپ نے اپنے الچی بھیج کر کے پیغام بھیجا تھا. تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدیل ابن ورقہ جو قبیلہ خزاعہ کے ہیں ان کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہ بات بھی ان کو کہلوائی تھی کہ اگر قریش صلح کرنا چاہیں ایک مدت کے لیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. چنانچہ یہ بات جب قریش کے سامنے کہی گئی تو ان کے جو ناسمجھ لوگ تھے انہوں نے تو یوں کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. لیکن اس موقع پر قریش کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے ان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اور طائف سے جو ہے عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی ایک جماعت لے کر ایک لشکر کی ٹکڑی لے کر ان کی مدد کے واسطے آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو قریش سے کہا ہے قریش میں تمہارے لیے باپ کی طرح اور تم میرے حق میں اولاد کی طرح نہیں ہو. کہا ہاں. کہا پھر آپ اجازت دو میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاتا ہوں. چنانچہ قریش نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے جانے کی اجازت دی. وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس موقع پر بہت ساری باتیں ہوئیں. وہاں سے جب واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے جو اپنا جو ہے فیصلہ یا اپنا دیکھا ہوا منظر قریش کے سامنے بیان کیا. انہوں نے کہا اے میری قوم, میں دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, ان کے درباروں میں حاضری دی ہے, قیصر, کسرا, نجاشی, لیکن بھی کسی بھی بادشاہ کے آدمیوں کو ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہوئے اور فدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفقا ان کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں. وہ اگر بلغم نکالتے ہیں منہ سے تو وہ بلغم زمین پر نہیں گرتا, یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور جسم کے اوپر اس کو مل لیتے ہیں. وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں, اور ان میں سے کوئی آدمی نگاہ جما کر محبت کی وجہ سے ان کو دیکھ نہیں سکتا. گویا یہ انہوں نے منظر پیش کیا تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ یہ جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے وہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا ایک عام معمول تھا۔ چنانچہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرات صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے اس پانی کو لیا اور لے کر کے اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کو ایک سوال کیا، ما یحملکم علی ھذا، بھئی تم ایسا کر رہے ہو میرے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل رہے ہو، کون سی چیز ہے جو تم کو ایسا کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، ابھار رہی ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرات صحابہ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جب ان واقعات کو سنتے ہیں تو ہم ایک سیدھی سادی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی یہ بات جانتا ہے کہ وہ حضرات ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرتے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرماتے تھے، ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے ان کی جس طرح تربیت ہونی چاہیے، ان کی جیسی ذہن سازی ہونی چاہیے، ان کو جو باتیں بتلانی چاہیے، موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ اہل علم کو بھی یہی چاہیے کہ موقع کی مناسبت سے لوگوں کی تربیت سے متعلق باتیں پیش کرنے کا اہتمام کریں۔ جیسے اسی حدیبیہ کے اندر ایک رات کو بارش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے رب نے آج کیا کہا معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج کچھ میرے بندے وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور کرم سے ہوئی ہے، وہ گویا اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے ماننے والے بنے، اور جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بارش فلانے ستارے کی وجہ سے، فلانے نچھتر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب بارش ہوتی تھی تو وہ لوگ اس بارش کو کسی نہ کسی ستارے کی طرف جوڑتے تھے، یہ ان کا ایک یہ تھا عقیدہ تھا جاہلیت والوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عقیدے کی تردید فرما کر ایک صحیح بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے تھے۔ آج یہ موقع تھا بارش کی مناسبت سے، آپ نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کی تربیت فرمائی۔ ایک عام معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں پر بھی حضرات صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے ان سے پوچھا، ان کی زبان سے گویا نکلوایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کسی بات کو سمجھتے ہیں کہ فلانا ایسا کیوں کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پوچھتے ہیں بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو، تاکہ وہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور مان کہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، کہ تم کو ایسا کرنے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے وہی جواب دیا جس کی توقع تھی۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں عرض کیا، حب اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول، ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، حب اللہ و رسولی. دیکھو ہمارے یہاں علماء یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، بڑی تعداد اہل علم کی. یہ لفظ حب جو ہے عربی زبان کے اندر مصدر ہے، اور عربی زبان کا یہ مصدر جو ہے نا، کبھی اس کی اضافت فاعل کی طرف ہوتی ہے، اور کبھی اس کی اضافت جو ہوتی ہے مفعول کی طرف ہوتی ہے. یہاں اگر اس کی اضافت مفعول کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ایسا کیا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کیا. اور اگر اس کی اضافت فاعل کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں، اس لیے ہم نے ایسا کیا. حب اللہ و رسولہ، چونکہ صحابہ کا یہ جواب ایسا تھا کہ اس جواب میں دونوں مطلب ہو سکتے تھے، تو ان دونوں مطلبوں کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کی بات ارشاد فرمائی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے. گویا محبت کرنے والے صحابہ، اور محبت کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. او یحبہ اللہ و رسولہ، یا جو یہ چاہتا ہو، جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں. سمجھا کہ نہیں؟ یہ دوسرا مطلب. یہ حب اللہ و رسولی جو جملہ کہا تھا صحابہ نے، اس میں دونوں مطلب ہو سکتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو افصح العرب تھے، عرب میں سب سے زیادہ فصیح. آپ فصاحت و بلاغت کے اونچے مقام پر فائز تھے. اس جملے کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اُؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. گویا آپ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے صحابہ کا یہ ذہن بنایا، ان کی یہ تربیت فرمائی کہ دیکھو محبت کا تقاضا کیا ہے. تم بھلے محبت میں یہ کہو، حضور نے منع نہیں کیا اس پانی کو لے کر چہروں پر ملنے. جو آدمی عاشق زار ہوتا ہے نا، وہ کچھ سنتا انتا نہیں، وہ تو جیسے لپٹ جاتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ایسے یہاں پر بھی حضور کے گویا پانی کو لے کر کے وہ تو اپنے چہروں پر مل ہی لیا کرتے تھے، غیر اختیاری عمل تھا. محبت کی اور گویا عقیدت کی زیادتی میں گویا وہ مجبور تھے، معذور تھے، محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو منع نہیں فرمایا کہ ایسا مت کرو یہ بدعت ہے، یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ البتہ ان کی تربیت فرمائی کہ ٹھیک ہے تم محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہو، لیکن میں تم کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محبت کا اصلی تقاضا کیا ہے. یہ آج ہم اور آپ، میں نے اس لیے یہ حدیث اس لیے عرض کی کہ آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. تو اب ہمیں محبت ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے. وہ تقاضا کیا ہے؟ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے ان ارشادات کو پر عمل کرنا، ان ارشادات کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اتارنا، اس کا نام کیا؟ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ خالی پانی لے کر کے چہروں پر مل لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، محبت کا حق تو یوں ادا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دراصل گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہی کی نہیں بلکہ صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کی تربیت فرمائی، اور ہم سب کو آگاہ کر دیا کہ محبت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی ارشادات ہوں آپ کے ان ارشادات پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں جو تین باتیں ارشاد فرمائی وہ تو نمونے کے طور پر ہیں، وہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، تین باتیں نمونے کے طور پر، یہی نہیں بلکہ سبھی باتوں پر عمل کرنا ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو، جو اس بات کو چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، اور کون مومن ایسا ہوگا جو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک سے محبت کرنا نہ چاہتا ہو، اور کون مومن ایسا ہوگا جس کی دلی خواہش یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں، ہر ایک کی تمنا ہے دونوں چیزوں کی۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ اب تم کو چاہیے کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ ایک تو تعلیم آپ نے دی کائی کی، سچائی کی، صدق کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک یہ بہت اہم ہے، سچائی۔ چنانچہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ایک موقع پر آپ کے ایک بہت بڑے دشمن، جو اس وقت دشمن تھے بعد میں ایمان لے آئے، حضرت ابو سفیان نے اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جو ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے دعوت اسلام۔ ایک خط روم کے بادشاہ قیصر روم کے نام بھی بھیجا آپ نے ایک خط، اور ہرقل اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب اس کے پاس پہنچا ہے تو اتفاق کی بات کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے، اس نے ایک منت مانی تھی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، فارس کے مقابلے میں، کہ اگر اللہ مجھے کامیابی دے گا تو میں پیدل زیارت کروں گا۔ چنانچہ وہ وہاں روم سے قسطنطنیہ سے ویسے آیا تھا وہاں حلب، حلب سے، حلب بھی اس کا شام کا پائے تخت تھا، وہاں سے پیدل جو ہے وہ یروشلم باقاعدہ گیا بیت المقدس کی زیارت کرنے کے واسطے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامہ مبارک اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے، چونکہ وہ اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس زمانے میں عیسائیوں کے اندر اگلی آسمانی کتابوں کے دو ہی بہت بڑے عالم تھے، ایک تو یہ خود قیصر روم جس کا نام ہرقل تھا، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ آسمانی تمام جو ہے صحیفوں اور کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور دوسرا اس زمانے کا جو ان عیسائیوں کا لاٹ پادری تھا، سب پادریوں کا سردار، اس قف الاساقفہ جس کا نام تھا زغاتر، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ دو بہت بڑے عالم تھے، خود ہی وہ بڑا جانکار تھا اپنے دین عیسائیت کا، اور چونکہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بشارتیں بتلائی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور علامتیں بتلائی گئی ہیں، ان سب سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس لیے جب اس کے پاس یہ خط پہنچایا گیا اور اس کو بتلایا گیا کہ ایک شخص ہیں عرب کے اندر جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ خط آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے سنا کہ یہ نبی گویا ظہور پذیر ہوئے ہیں، جو ہے ظاہر ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے ضروری سمجھا کہ جن کے پاس سے یہ خط آیا ہے اس شخصیت کے متعلق میں کچھ معلومات حاصل کروں، اس کے بعد خط پڑھوں گا، خط پہلے نہیں کھولا۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، بھئی جس علاقے کے یہ رہنے والے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے؟ ان کے آدمیوں نے بتلایا، ہاں وہاں سے، یعنی مکہ مکرمہ اور عرب سے تجارت کے قافلے یہاں پر آتے رہتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی آیا ہوگا قافلہ تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اتفاق کی بات کہ اسی زمانے میں ایک تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ سے وہاں جو ہے شام پہنچا ہوا تھا، اور اس قافلے کے امیر جو تھے وہ کون تھے؟ ابو سفیان، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ قیصر روم کے لوگوں نے وہ پورا قافلہ کے لوگ لا کر کے پیش کر دیا بادشاہ کے سامنے کہ یہ ہے۔ بادشاہ نے باقاعدہ دربار سجایا، منعقد کیا، اور دربار میں اس قافلے والوں کو بلا کر کے جو ہے اپنے ترجمان کے ذریعے سے، انٹرپرنٹر کے ذریعے سے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، یہ تم میں سب سے، یہ جو شخص اپنے آپ کو اپنا اللہ کا نبی کہتے ہیں ان کے ساتھ نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون؟ تو اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی نسبی اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کے جو دادا ہیں عبد مناف، تو عبد مناف کے چار بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور ابو سفیان جو ہیں وہ عبد شمس کی اولاد میں، گویا اس قافلے میں خاندانی اور نسبی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تھا تو یہی تھے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا میں ہوں، تو حضرت اللہ نے قیصر روم نے ان کو آگے بٹھلایا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا، اور پیچھے بٹھلا کر کے جو ہے ان کو یوں کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا ان کے متعلق جو اپنا آپ کو نبی کہتے ہیں، اگر میرے سوالات کے جواب میں اگر یہ کوئی غلط اور جھوٹی بات بتلاویں تو تم مجھے اس کا یہ کہہ دینا کہ اس نے یہ غلط بتلائی۔ ابو سفیان یوں کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں کوئی غلط بات بھی کہتا تو برسر دربار، یعنی دربار میں سب کے سامنے میرا کوئی ساتھی میری بات کو جھٹلائے گا نہیں، کیونکہ وہ سردار تھے۔ لیکن یہ بات ضرور ہوتی کہ وہاں سے جب مکہ واپس آتے تو چرچا ہوتا کہ ہاں ابو سفیان سے بات کہی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کا یہ غلط جواب دیا تھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی اور میں اس کو اپنے لیے پسند۔ دیکھو ایک کافر کفر کے باوجود جھوٹ کی نسبت کو اپنی طرف پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، تو بہرحال ہرقل نے سوالات کیے، بخاری شریف میں لمبی چوڑی روایت ہے، 10 سوالات اور اس کے انہوں نے جوابات دیے، اور ہر جواب سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ گویا یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جو آخری زمانے میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے تھے۔ یہ سب ہوا، اس کے اخیر میں ہرقل نے پوچھا حضرت ابو سفیان سے کہ ماذا یعلمکم، یہ تم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں جو ہے ابو سفیان نے کہا، یعلمونا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، سچ بولنے کا، اور صلہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی کرنے کا، اور پاک دامنی کا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے ایک بہت بڑے دانا دشمن نے اس زمانے کے بڑے بادشاہ کے سامنے بتلایا، اس میں جن چار چیزوں کا تذکرہ تھا اس میں سے ایک کیا ہے؟ صدق، سچائی. سچائی جو ہے یہ ایسا عجیب و غریب وصف ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. کہ تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو. حضور فرماتے ہیں تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو. کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے. بر ہر نیکی کو کیا کہتے ہیں؟ ہر اچھے کام کو کیا کہتے ہیں؟ بھلائی، نیکی کام کو بر کہا جاتا ہے. گویا یہ سچائی ایک ایسا وصف ہے جو آدمی کو نیکی کی راہ پر ڈالتا ہے. ایک اس سے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی، وہ کیا؟ کہ کوئی آدمی، دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا حال درست کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے راہ راستہ پر آ جائیں. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راہ راستہ پر آنے کے لیے گویا ایک گر بتلایا، ماسٹر کی بتلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. وہ کیا؟ کہ سچائی، سچ بولنا لازم پکڑ. آپ سچائی کو لازم پکڑ لیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی تمام خوبیاں آپ کے اندر پیدا فرما دیں گے. یہ ایک عجیب چیز ہے. اس کے بالمقابل جھوٹ اسی حدیث میں ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے. وإن الفجور يهدي إلى النار، اور برائی والا راستہ آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے. اوپر پہلے بتلایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی آدمی کو جو ہے نیکی کے راستے پر لگا دیتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی والا راستہ آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے. ایک عجیب طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری نیکیوں کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ بنتی. کہ آپ اس نیکی کو اگر اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے آپ کو دوسرے نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. چنانچہ انہی میں سے ایک یہ ہے بڑی چیز، کیا؟ سچائی. کہ آدمی سچائی اپنا لے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کرے. حدیث میں آتا ہے واقعہ، دیکھو جھوٹ بڑا خطرناک ہے. جھوٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو ایک میل تک جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مشکات کی ہی روایت ہے، کہ کیا مومن جو ہے وہ یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. گویا جھوٹ اور ایمان یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی نہیں. تو جھوٹ سے آدمی اگر اپنے آپ کو ہٹا نکال لینا تو شاید اس کے لیے نیکی کے راستے پر آنا بہت آسان. حدیثوں میں یہ قصہ آتا ہے، ایک آدمی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہوں، میرے اندر بہت ساری بری عادتیں ہیں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. کتنی بتلائی؟ چار. اب یہ چاروں عادتیں ایک ساتھ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا. آپ مجھے یہ مشورہ دیں, فرمائیں کہ میں پہلے کس کو چھوڑوں. دیکھو آپ اندازہ لگاؤ اس وقت یہ لسٹ میں چار کام ہیں, چوری, شراب اور زنا اور جھوٹ. اب ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا نزدیک تو گویا ان سب میں سب سے خطرناک کیا ہے, بھائی زنا ہے یا شراب ہے, بھائی شراب چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز پر. یہ دیکھو ہاں ہم تربیت میں کیا ہوتا ہے کہ جو مشکل ہو وہ بتائیں گے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو بھی جو چیز ہلکی معلوم ہو وہ آپ بتائیں گے تو وہ فوراً کیا ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. اس نے وعدہ کر لیا کہ اب جھوٹ کبھی بولوں گا نہیں. وہ لوگ اپنے وعدے کے پکے ہوا کرتے تھے, چنانچہ اس طے کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کو چوری کا ارادہ ہوا, خیال آیا, تو اس نے سوچا کہ اگر میں چوری کروں گا اور پھر بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ چوری کی تھی, تو چونکہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں ہے تو میں اقرار کر کے کہوں گا کی تھی تو میرا ہاتھ کٹے گا, اس نے چوری کا ارادہ تھا, چوری نہیں کی. شراب پینا کا ارادہ ہوا تو پھر اس نے سوچا کہ اگر میں شراب پیوں گا اور مجھے بعد میں پوچھا جائے گا کہ تو نے شراب پی تھی, چونکہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں ہے, اس لیے جب میں یوں کہوں گا ہاں پی تھی تو وہ شراب کی جو سزا ہے کوڑے وہ لگائے جائیں گے, اس لیے شراب بھی نہیں پی. زینا کا ارادہ ہوا تو وہ یہی سوچا اس نے, تو گویا جھوٹ کیا چھوٹا, سارے گناہ چھوٹ گئے. کیسا عجیب و غریب انداز اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے بھی گویا پہلے ہی جب حضور نے یہ فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا فوراً قبول کر لیا. اپنے خیال سے وہ یوں سمجھا کہ ان چاروں میں یہ سب سے ہلکا ہے. دیکھو یہ تربیت کے اندر نفسیات سامنے والے کی اس کو جاننا بہت ضروری, سمجھ رہا کہ نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں سچائی کی تاکید آئی, علیکم بالصدق, کہ تم جو میں جو بات چل رہی تھی اسی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو کیا کرے, سچی بات کرے. تو سچائی جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمایا کہ جو تم سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے اور نیکی والا راستہ آدمی کو جنت تک پہنچاتا ہے. ولا یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا, اور آدمی برابر جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا عزم اور ارادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں بھی وہ کیا لکھا جاتا ہے, صدیق. اس کے الٹا دوسری چیز, وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اس لیے کہ جھوٹ یہ آدمی کو گناہ والے راستے پر ڈال دیتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور گناہ والا راستہ آخر کار آدمی کو پہنچا دیتا ہے کہاں, جہنم. یوں سمجھو جھوٹ ہے نا ساری خرابیوں کی جڑ ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بچوں کے اندر بھی تربیت جب کرے کی جائے تو عادت ان میں یہ ڈالو کہ وہ جھوٹ نہ بولے. جو بچہ جھوٹ بولتا ہے وہ سب خرابیاں کرتا ہے, یہ طے ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. اس لیے بچے کا مزاج ایسا بناؤ کہ کبھی وہ جھوٹ کے بولنے کے لیے آمادہ نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے اور برائی والا راستہ جو ہے آدمی کو جہنم تک لے جاتا ہے. جھوٹ سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ابو داؤد شریف کے اندر ہے, ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بچے کو, عورتیں بچوں کو, بچہ کہیں گنور گیا ہے وہ لانا چاہتی, تو عام طور پر بچہ جلدی مانتا نہیں آنے کے لیے, بیٹا آ جاؤ, وہ آتا نہیں. تو اس عورت نے یوں کہا کہ میں تجھے کچھ دوں گی, آ جا. یوں کہا, وہ لالچ دلایا اس کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے جب اپنے بچے کو یوں کہا کہ تو آ جا میں تجھے کچھ دوں گی, تو کیا تیرا ارادہ کچھ دینے کا تھا؟ تو کہا ہاں. اس عورت نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول, میرے پاس ایک کھجور کا ایک پیس تھا, ایک دانہ تھا, اور میرے دل میں یہی تھا کہ وہ آئے گا تو میں یہ دوں گی اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا, اگر ایسا نہ ہوتا تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. دیکھیے ہم لوگ جھوٹ سے بچنے کے معاملے میں کیسا کتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسی چیز جس کو ہم ظاہری اعتبار سے یوں سمجھتے ہیں بہت ہلکی ہے, لیکن وہ حقیقت میں جھوٹ ہوتی. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہمارے ڈابیل میں 17 سال انہوں نے پڑھایا, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد, اور ان کی جو بخاری شریف کی تقریر انہوں نے ضبط کی وہ چھپی فیض الباری کے نام سے. تو بڑے صاحب کشف تھے, ان کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا سید آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت سال پہلے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ وہ 42-45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈابیل تشریف لائے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ہمارا آفتاب صاحب کا بھی. تو وہ ڈابیل تشریف لائے تھے, 3 روز ان کا قیام رہا ہمارے حضرت محتیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. تو اس زمانے وہ ان کی مجلس ہوتی تھی, ہم اساتذہ ان کی خدمت حاضر ہوتے تھے. وہ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سنایا کہ ایک آدمی کا خط آیا حضرت پر, اور اس نے یوں کہا کہ میری اس کی بیوی یا والدہ کوئی میں کسی کا انتقال ہوا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب, اس وقت تو وہ لکھ نہیں سکتے تھے, خود لکھواتے تھے جواب, ان سے جواب لکھوایا کہ تمہارا خط ملا, آپ کی والدہ یا بیوی جو بھی ہے اس کے انتقال کی خبر سے بہت دکھ ہوا. کہا یہ فرق کہا مجھے فرماتے ہیں کہ یہ لکھو, ذرا ٹھہر جاؤ. تو وہ گردن تھوڑی دیر جھکائی اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آگے لکھو. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیوں آپ نے مجھے روک لیا تھا؟ کہا کہ میں نے جو یہ جملہ لکھوایا بہت دکھ ہوا, بہت دکھ ہوا. تو میں نے سوچا, مجھے ایک دم خیال آیا کہ اس کی بیوی یا والدہ کے انتقال کی خبر سن کر دکھ کا احساس تو ہوا تھا مجھے, لیکن وہ اتنا تھا جس کو میں یوں لکھوا سکوں کہ بہت. اگر یہ بہت نہیں تھا اور میں لکھوا رہا ہوں بہت, تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جھوٹ سے بچنے کے معاملے میں اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو فرماتے ہیں کہ بھائی جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں, تو پہلا کام تو یہ ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کریں تو سچی بات کریں. یہ بات کی سچائی جو ہے نا وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتیں گنائے, آیت المنافق ثلاث, منافق کی علامتیں 3 ہیں, اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب بات کرے گا تو جھوٹی بات کرے گا, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور اس کے پاس جب کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے گی تو کیا کرے گا, وہ خیانت کرے گا. تو گویا ایمان کا تقاضا ہے آدمی کو کہ وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھے, سچی بات کرے. دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. اب امانت کا کیا مطلب؟ امانت کا ایک معنی تو وہ ہے، ہم اور آپ جب اپنی زبان میں لفظ امانت استعمال کرتے ہیں تو ہر خاص و عام یہ جانتا ہے کہ بھئی کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہے حفاظت کے لیے، وہ امانت کہلاتی ہے۔ ہاں یہ ہے امانت، لیکن قرآن اور حدیث کی زبان میں امانت خالی اسی کو نہیں کہتے، بلکہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو انجام دینے کے سلسلے میں کسی کے اوپر کیا کیا گیا ہو، اعتماد کیا گیا ہو، آپ پر اعتماد کر کے جو کام آپ کو سونپا گیا ہے تو اس اعتماد و اس کام کو کیا کہیں گے، امانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کمپنی میں آپ کو ملازمت سروس دی گئی، کمپنی کا مینیجر بنایا گیا کہ بھئی یہ کمپنی کے سارے چلانے کا ذمہ دار ہے آپ کو، اور آپ کی اتنی تنخواہ جو بھی اس کو آپ کو اس پر سیلری ملنی چاہیے طے کر دی گئی کہ اتنے لاکھ جو ہے رینٹ آپ کو تنخواہ ملے گی سالانہ، اور آپ کو یہ فیسیلیٹی ملے گی، ایک مستقل آفس دی جائے گی، کم بنگلہ رہنے کے لیے دیا جائے گا، آفس کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا اس میں فون بھی ہے، فیکس بھی ہے، یہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ساری چیزیں یہ اب یہ کیا ہے، ایک کمپنی کو چلانے کی ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی، کس کو، اس آدمی کو، سب طے ہوا اور اس کو سونپ دیا۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو جو معاملہ کیا گیا اس کے بعد وہ کام اس کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ مثلاً مثال کے طور پر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں آپ ٹیچر ہیں، تو اب اسکول کی کمیٹی نے یا اسکول کے پرنسپال نے آپ کے ساتھ جب معاملہ کیا کہ آپ کو یہ پڑھانا ہے، ہماری اسکول میں یہ ٹیچنگ کا کام کرنا ہے، تو اب جو ہے اس کی ایک تنخواہ مقرر کی گئی، سب ہوا اور پھر طے ہوا، معاہدہ ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا، اب آپ کو کہا جاؤ پڑھاؤ، اب آپ اپنا کام کر رہیں گے نا، تو آپ کے کام پر کوئی نگران مقرر نہیں، کوئی واچ نہیں رکھی گئی ہے نا، ایسا تھوڑا ہے کہ دو آدمی آپ کے ساتھ آئیں گے، دیکھیں گے کہ آپ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے ہیں، نہیں، آپ کو جو ڈیوٹی حوالے کی گئی اس ڈیوٹی کے ادا کرنے کے معاملے میں آپ پر کیا کیا گیا، بھروسہ کیا گیا، آپ اس کو ادا کریں گے اور آپ کو اب اس کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ پر اس کام کے کرنے کے معاملے میں، آپ کے اس پڑھانے کے معاملے میں آپ پر جو بھروسہ کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ پورا اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی نگرانی کرے یا نہ کرے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، آپ اپنی ڈیوٹی روزانہ چار گھنٹے کی ہے، برابر ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا بھی فرق نہیں، کمی نہیں، برابر پورا وقت کام کے اندر لگاتے ہیں، تو یوں سمجھا جائے گا اس کو امانت کا، کیا ایک کام کو کرنے کے معاملے میں آپ پر کیا کیا گیا، بھروسہ کیا گیا، اسی اعتماد کو تعبیر کرتے ہیں کہ اسے امانت سے۔ ہر جگہ ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے، کوئی عہدہ کسی کے حوالے کیا گیا، کسی کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا، آپ کو کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا، تو اب اس کا جو عہدہ ہے اس عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے معاملے میں آپ پر کیا کیا گیا، بھروسہ کیا گیا۔ وہاں پر کوئی آدمی مقرر نہیں کیے جاتے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، بس کرو، ہم اب آپ کی گویا اندر کی بات ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح کیا کریں، ادا کریں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں، اگر پورے طور پر ادا کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، امانت۔ تو امانت کا لفظ جو ہے بہت عام ہے، ہر چیز میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ سب اعضا دیے، یہ سب اعضا کے معاملے میں ہمیں حکم دیا کہ آنکھ کو اس طرح استعمال کرنا ہے، پاؤں کو اس طرح استعمال کرنا ہے، کان سے یہ چیز سننی یہ نہیں سن سکتے، آنکھ سے یہ چیز دیکھنی ہے فلان چیز دیکھ نہیں سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان اعضاء کو ہم کیا کریں، یوز کریں، استعمال کریں، تو یہ امانت ہوئی، اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو کیا کہلائے گی، خیانت۔ قرآن کہتا ہے يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. بھئی آنکھوں کی خیانت کیا ہوئی؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا اس کو دیکھتا ہے, جن چیزوں سے منع کیا اس کو نہ دیکھے, یا مان, اور اگر جن چیزوں سے منع کیا اس کو دیکھتا ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, بے ریش لڑکوں کو دیکھتا ہے, جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا وہ دیکھتا ہے, تو وہ کیا ہوئی؟ خیانت. اس کو آنکھوں کی خیانت قرآن کہتا ہے. تو ہر جگہ امانت, یہ امانت کا لفظ تو ایسا عام ہوا ہے کہ بس زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا نکاح ہوا ایک عورت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عورت کو اللہ نے جب کلمۃ اللہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طریقہ بتلایا, ایک عورت کو آپ کے لیے حلال ہونے کی شکل کیا ہے, وہی شکل یہ ہے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا, اور جواب میں آپ کہیں کہ میں نے قبول کر لیا, یہی کلمۃ اللہ کہلاتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ عورت آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال. یہ نہیں ہوا تھا وہاں تک آپ کے لیے کیا تھی؟ وہ حرام تھی. تو اب اس عورت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہ امانت ہے. آپ اگر اس عورت کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خیانت. آپ کی اولاد ہے, اس اولاد کی تربیت کے سلسلے میں, اس کی تعلیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس حکم کو آپ پورے طور پر کیا کریں؟ بجا لائیں. تو یہ امانت آپ ادا کر رہے ہیں. اور اگر اس کو بجا نہیں لاتے, آپ بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان نہیں دیتے, تو یہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی. یہ امانت کا لفظ بہت عام ہے ہر چیز میں. تو یہ ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن, باقاعدہ اس پر بڑی تفصیلات ہر جگہ, اپنی ڈیوٹی پوری کرنا سچائی کے ساتھ, اسی کا نام امانت ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت, کہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما عرض کیا, متى الساعة یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, اذا زیت الامانۃ, جب امانت کو ضائع اور برباد کیا جائے تو قیامت آئے گی. تو اس آدمی نے عرض کیا, پوچھا پھر, وہ سمجھا نہیں کیا مطلب حضور کے اس ارشاد کا, وما اضاعت ہوگا, کہ امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب کوئی کام اور جو ہے ذمہ داری ایک ایسے آدمی کو سونپی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے حکومت میں دیکھو, اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں دیکھو, ہر جگہ پر اس جو جو کام ہیں, جو جو عہدے ہیں, ان عہدوں کے لیے جیسی صلاحیت چاہیے, جیسی قابلیت چاہیے, اور ان عہدوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو اوصاف چاہیے, سب جانتے ہیں کہ فلاں وصف کا آدمی ہوگا یہ اس کو ادا کر سکے گا, لیکن اس کو جانتے ہوئے بھی ایسے آدمی کو دیتے نہیں ہیں, اس سے کم میرا بیٹا ہے اس لیے میں نے بنا دیا اس کو, آپ کا بھائی ہے, فلانا رشتہ دار ہے, فلانے نے اس کی سفارش کر دی, اس میں کمی ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو قابلیت چاہیے, اس کے اندر جو لیاقت چاہیے وہ ہے نہیں, اور اس کو بنا لیا, یہ کیا ہوئی؟ خیانت ہوئی. اسی کو حضور فرماتے ہیں, جب نااہل کو عہدہ دیا جائے. آج کل ساری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اور پرابلم یہی ہے, نااہلوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ان عہدوں کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوتا, اور یہ ساری مصیبت آئی ہوئی. تو اسی کو حضور فرماتے ہیں. خیر, تو بہرحال یہ امانت والا یہ موضوع جو ہے, یہ سبجیکٹ, وہ تو بہت بڑا لمبا سبجیکٹ ہے, اس کی بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں, سمجھایا کہ نہیں؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں, ہم اس کو میں جو وضاحت کر دی اس کو سامنے رکھ کر کے. اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, کیا فرمائی؟ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوسینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مجھے برابر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اس کو کیا بنا دیں گے, وارث بنا دیں گے. پڑوسی یعنی کون؟ پڑوسی مسلم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی, نیک بھی ہو سکتا ہے اور بد بھی, دوست بھی ہو سکتا ہے دشمن بھی. دشمن ہے تو پڑوسی نے ایسا نہیں, مالدار بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی, جو بھی پڑوسی. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے آپ کے مکان سے, بعض روایتوں میں تو 40 مکان تک, بعضوں میں ایک دو چاروں طرف 10-10 مکانات تک, جتنے بھی وہ سب کیا کہلائیں گے؟ پڑوسی. آج کل تو کیا ہو گیا, لوگوں نے اپنا ایک اسٹیٹس قائم کر لیا, میں اگر مالدار آدمی ہوں تو میرے محلے میں یہ مالدار ہے اس کو تو میں اپنا پڑوسی سمجھتا ہوں, اور میرے گھر کے بازو میں جھونپڑا والا رہتا ہے کالا اس کو میں اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا. شریعت نے نہیں کہا یہ, شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بس وہ بھی پڑوسی یہ بھی پڑوسی, آپ کو دونوں کے ساتھ پڑوس کے حقوق کو ادا کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے ان کے یہاں بکری ذبح ہوتی تو وہ ہمارے وہ یہودی پڑوسی کے یہاں گوشت بھیجا کہ نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, یہودی ہو عیسائی ہو جو بھی ہو, آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو, سمجھا گیا, نیک ہو یا شراب پیتا ہے تو بھی آپ کا پڑوسی, آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا نوجوان, وہ شراب پینے کی عادت تھی, شراب پیتا تھا, رات کو بکواس کرتا تھا, حضرت کو اس کی وجہ سے بڑی اذیت ہوتی تھی, لیکن حضرت نے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں کی. کسی دوسرے نے جو ہے حضرت کا خیال کرتے ہوئے حاکم کو جو ہے وہ شکایت کر دی, وہ جب شراب پیتا تھا تو بکواس ضعی ہونی, لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا, میری قدر پہچانی نہیں, کیسے آدمی کی قدر نہیں پہچانی جو ان خوبیوں کا مالک ہے, وہ یہ شعر اپنی زبان سے پڑھا کرتا تھا. تو کسی نے اس کی شکایت حاکم کو کر دی کہ یہ ادھر رہتا ہے, ان کی اس طرح کی جو ہے بکواس سے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی, حاکم نے اس کو جیل میں ڈال دیا. رات کو اس کی آواز سنائی نہیں دی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تحقیق کی کہ بھائی کیا وہ آج وہ کندھ آج آواز نہیں آ رہی ہے, پتہ چلا کہ حاکم نے اس کو جیل میں ڈال دیا اسی جرم میں. امام صاحب حاکم کے پاس گئے اور جا کر کے اس کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا کر کے لائے اور اس سے کہا ہم نے تو آپ کو ضائع نہیں کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اسی وقت شراب سے توبہ کر لی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو جن اخلاق کا بھی ہمارے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہو تو بھی وہ ہمارا سو پڑوسی ہے, ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ بھلائی کرنی. تو بہرحال پڑوسی کے بڑے حقوق بتلائے ہیں, اور جیسا جیسا اس کا یہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے, خالی پڑوسی ہے جس غیر مسلم ہے اور پڑوسی ہے, اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں, پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں, پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو جوں جوں اس کے اندر یہ بڑھتا جائے گا اس کے اندر تاکید ہوتی جائے گی. کتنے بجے نماز ہے؟ ہاں بس. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی, اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں, مستقل ایک موضوع ہے. بہرحال آج کی اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مطلب تو ایک ہی تھا, وہ کیا کہ اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کا تقاضا کیا ہے وہ بتلایا. آج ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے اندازہ ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى كما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اپنی امت کو عطا فرما اور جن شروع بلائیوں سے پڑھنا چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حضرت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جاری اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.